بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے, پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے, اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت سے سرفراز فرمایا. اس دنیا کی گمراہیوں کے مقابلے میں جب مادہ پرستی کا دور ہے, نفس پرستی کا دور ہے, غفلتوں کے اندر لوگ مبتلا ہیں, اربوں انسان ہیں کہ جن کو خلقت کے اصلی ہدف کے بارے میں وہ توجہ نصیب نہیں ہوئی, خدا تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کے عظیم الشان سلسلے سے متصل کیا, عزاداری سید الشہداء کا حصہ قرار دیا, اللہ کی دی ہوئی اس عظیم الشان نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور ان تمام سید الشہداء کے عزاداروں کی مزید توفیقات کے لیے کہ جو ان لمحات کے اندر اربعین کی تیاری کے لیے سید الشہداء کے روضے کی طرف گامزن ہیں یا وہاں پہنچ چکے ہیں, ان تمام کی مزید توفیقات کے لیے جو دنیا بھر کے اندر سید الشہداء کی عزا میں مشغول ہیں اور اربعین کی تیاریاں جاری ہیں, خدا متعال کے حضور اس دعا کے ساتھ بھی کہ انشاءاللہ خدا مرتے دموں تک ہمیں سید الشہداء کے بہترین عزاداروں میں قرار فرمائے, قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کی جانساروں میں قرار فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر بہت سارے امور کو, حقائق کو بالکل واضح طور پر بیان فرمایا ہے, بہت سارے حقائق کو اشاروں کے اندر بیان فرمایا ہے. واضح طور پر جیسے فرمایا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, صاحبان امر کی اطاعت کرو. کچھ احکامات ہیں جو بالکل صریح ہوتے ہیں, واضح ہوتے ہیں, کچھ احکامات قرآن کریم کے اندر روایات کے اندر علامتوں کی صورت میں ہوتے ہیں, جس کو ہم لوگ سمبولک ایکسپریشنز کہتے ہیں, کہ کسی ایک علامت کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ علامت ایک پیغام منتقل کر رہی ہوتی ہے. مثلا خدا متعال حق اور باطل کے لیے قرآن کریم میں مثال ارشاد فرماتا ہے, اور بڑی خوبصورت مثال ہے سمبولک ایکسپریشن کے طور پر اگر دیکھا جائے. خدا متعال فرماتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو ندی نالے جاری ہو جاتے ہیں, اور ان ندی نالوں کے اوپر جو پانی تیز چلنا شروع ہوتا ہے تو اس میں خس و خاشاک بھی آ جاتے ہیں, اور جو کچھ وہاں پہ پڑا ہوتا ہے وہ سب اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے, اور پانی کے نیچے یہ سب چل رہا ہوتا ہے, پانی کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے. قرآن کریم نے مثال دی, بارش کے بعد ندی نالوں کے چلنے کے نتیجے میں سب چیزیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں اور اوپر جھاگ آ جاتا ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاعًا, یہ جو جھاگ ہوتا ہے لوگ اسے دیکھتے ہیں, اس کے اندر ایک چمک ہوتی ہے, اس کے اندر ایک خوبصورتی ہوتی ہے. فرماتا ہے یہ ویسے ہی جھاگ ہوتا ہے جیسے تم لوگ جب زیور تیار کرتے ہو تو یہ نظر آتا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاعًا, لیکن یہ جو جھاگ ہوتا ہے یہ خشک ہو کے ختم ہو جاتا ہے. پانی اپنی طاقت کے ساتھ بہرا ہوتا ہے, لوگ پانی نہیں دیکھتے, لوگ جھاگ دیکھتے ہیں. قرآن فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَد, یہ جو جھاگ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو لوگوں کی اٹریکشن کو لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے, یہ جھاگ خشک ہو کے ختم ہو جائے گا, اس جھاگ میں کچھ نہیں بچے گا. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاس فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, جو لوگوں کو، انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین پہ باقی رہتا ہے. اسی طرح خدا نے حق اور باطل کی ایک اور مثال دی ہے، اور اس میں درخت کی مثال ارشاد فرمائی ہے، کلمۃ طیبہ کا شجرۃ طیبہ اصلہ ثابت و فرعہا فی السماء. فرمائی جو پاک و پاکیزہ بات ہوتی ہے، پاک و پاکیزہ عمل ہوتا ہے، اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہوتی ہے، اصلہ ثابت فرعہا فی السماء، اس کی جڑیں تو زمین کے اندر قائم ہوتی ہیں لیکن شاخیں آسمانوں میں پہنچ جاتی ہیں، ہر زمانے میں اپنا پھل دیتا ہے، تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، اپنے رب کے اذن سے ہر زمانے کے اندر یہ پھل دیتا ہے. وکلمۃ خبیثہ کا شجرۃ خبیثہ اجتثت من فوق الارض ما لہا من قرار، اور وہ جو ناپاک عمل ہوتا ہے اس کی مثال ناپاک درخت کی طرح ہوتی ہے جو جڑ سے اکھڑ جاتا ہے اور اس میں سے کچھ باقی نہیں رہتا. اگر آپ ان دونوں مثالوں پہ توجہ فرمائیں تو ان دونوں مثالوں کے اندر خدا متعال وعدہ دینا چاہتا ہے ان لوگوں کو جو حق کے لیے کام کریں، ان لوگوں کو کہ جو پاکیزہ عمل کو انجام دیں، وہ یہ کہ ان کا عمل ضائع نہیں ہونے دے گا خدا متعال. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین کے اوپر باقی رہے گا. اور اگر اس کی نشانی کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ہی بلڈنگز ہوتی ہیں، کتنے ہی کام ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں عظیم و شان لگتے ہیں، ان کے لیے پروپیگنڈا ہو رہا ہوتا ہے، ان کے لیے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد سب برباد ہو جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے، نشانی تک باقی نہیں رہتی، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا کہ اس وقت جو ہوا تھا وہ سب وہ کیا ہوا. اور ہماری اور آپ کی تو آنکھوں کے سامنے ہے نا. ایک موقع کے اوپر ہارون الرشید بہت بڑا ایک لشکر تیار کرتا ہے، عظیم الشان لشکر لے کر آتا ہے، اور مولا ساتویں امام کو ایک ٹیلے کے اوپر لے جا کر اپنا وہ لشکر دکھاتا ہے. ابھی وہ یہ منظر دکھا رہا تھا اور اپنی دانست میں، نعوذ باللہ تعالی، اپنی دانست میں چاہتا تھا کہ ساتویں امام کے قلب مقدس کو، نعوذ باللہ تعالی، کہنا بھی صحیح نہیں، کہ خوف زدہ کر دے کہ دیکھیے میرے پاس اتنا لشکر ہے. ابھی وہ دکھا رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں خود بے ہوش ہو جاتا ہے، خود بے ہوش ہو جاتا ہے، اور وہ سارا منظر ختم ہو جاتا ہے کہ وہ امام کو خوف زدہ کرنا چاہتا تھا، خود بے ہوش ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا، اب کسی میں ہمت نہیں کہ اس سے پوچھے بادشاہ سے کہ ہوا کیا تمہارے ساتھ، جو دسیوں ہزار کا لشکر لے کر آیا تھا امام کو ڈرانے کے لیے، نعوذ باللہ تعالی. بعد میں بتاتا ہے لوگوں کو، کہنے لگا کہ جب میں وہ لشکر دکھا رہا تھا تو مجھے لگا جیسے آسمان سے فرشتوں کا اور جنوں کا کوئی لشکر آ رہا ہے جس کی کوئی حد و حدود ہی نہیں ہے، اور وہ خوفناک لشکر میری طرف بڑھ رہا ہے اور اس کو گویا حکم مل رہا ہے کہ ان سب کو تباہ کر دو. کہنے لگا وہ منظر اتنا وحشتناک تھا کہ یہ بادشاہ جو مثلاً لاکھ سے اوپر کے لشکر کا مالک تھا، وہ یہ بادشاہ اس دہشتناک منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا. یہ تو مولا نے اسی وقت دکھا دیا کہ تیری حیثیت کیا ہے، لیکن فرض کریں اگر وہ اس موقع کے اوپر آسمان کا لشکر نہ بھی دیکھتا، اپنی شان و شوکت دکھا رہا تھا، آج اس لشکر میں سے کچھ باقی ہے؟ آج وہ شان و شوکت کہاں گئی؟ یہ خدا متعال کا قانون ہے کہ وہ جو لاکھوں کے لشکر تھے وہ مٹ گئے، اور وہ سید الشہداء جو اکیلے کربلا میں کھڑے تھے وہ باقی ہیں. وہ جو لاؤ لشکر لے کر آتے تھے وہ سب ختم ہو گیا، اور وہ جو تنہا کھڑے تھے حل من ناصرن کی ندا دے رہے تھے، آج کروڑوں لوگوں کے دل اس عظیم الشان ہستی کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اور نشانیوں پر نشانیاں ہمارے سامنے حاصل ہو رہی ہیں. یہ پاکیزہ کلمہ ہے. سید الشہداء نے 61 ہجرہ کے اندر کربلا میں ایک قربانی دی، شجرۃ طیبہ، اصلہ ثابت، اس کی بیس وہیں پر ہے، فرعہا فی السماء، آج آپ میلبرن کے اندر یا دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر بیٹھ کر سید الشہداء کی جو عزاداری منا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اسلحہ ثابت، فرعہا فی السماء، توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، ہر زمانے میں اللہ کے اذن سے یہ درخت، یہ شجرہ طیبہ اپنا پھل دیتا رہے گا. سبحان اللہ، سید الشہداء کی عزاداری ہر دور کے اندر انسانوں کو اپنا پھل دیتی رہے گی. اسلحہ ثابت، وہ کربلا کے اندر ثابت حقیقت ہے، اور اس ثابت حقیقت کے سائے میں کروڑوں انسان قرار پائیں گے، اور سید الشہداء کی اس عظیم الشان قربانی سے پھل حاصل کر رہے ہوں گے. یہاں میں ذرا سا رک کر اس کو تشریح کرنا چاہوں گا. یہ پھل جو سید الشہداء کی قربانی اور ان کی یاد سے نصیب ہو رہا ہوگا، وہ پھل کیا پھل ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. خدا متعال نے انسانوں کو ایک سطح پہ خلق نہیں کیا ہے، ہم سب کو معلوم ہے. خدا متعال نے سارے انسانوں کو معرفت کے ایک درجے کے اوپر کھڑا نہیں کیا ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے. جہاں انسانوں کے اندر رنگ اور نسل کے فرق ہیں، قد اور دوسری مشخصات کے فرق ہیں، اسپیسیفیکیشنز کے فرق ہیں، وہاں پر انسانوں کے اندر معنویات، روحانیت، عرفان، معرفت، ان تمام چیزوں میں بھی فرق ہے. سب کو یہ بات معلوم ہے. حتیٰ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ اہل بیت اطہار سے انتہائی قریب ہوتے تھے. کبھی ان کو رجال الغیب کہا جاتا تھا، کبھی ان کو رجال السر کہا جاتا تھا، کبھی ان کو سادہ ترین الفاظ میں اہل بیت کے شیعہ تعبیر کیا جاتا تھا. یہ وہ لوگ تھے کہ جو اہل بیت اطہار سے انتہائی قریب تھے اور ان کے راز جانتے تھے، ان سے خاص چیزیں سیکھا کرتے تھے. ہم سب کو معلوم ہے کہ جو مولا امیر المومنین نے مثلاً حضرت رشید حجری کو سکھایا، یا حضرت ابو ذر کو سکھایا، یا سب سے بڑھ کر حضرت سلمان فارسی کو سکھایا، یہ باقیوں کو کہاں نصیب ہو رہا ہے اتنے آسانی سے؟ یا مثال کے طور پر جو مولا چوتھے سرکار کے سامنے حضرت ابو حمزہ صومالی کا مقام ہے، وہ ہر ایک کا یہ مقام نہیں ہے، ہم سب کو معلوم. سید الشہداء کے واقعے کے بعد سید الشہداء کے چاہنے والے جو آتے رہے، اور ہمارے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے اس وقت بھی زمین کے اوپر کروڑوں لوگ سید الشہداء کے چاہنے والے موجود ہیں، سب کے سب معرفت میں ایک سطح پہ نہیں رہے. ہر ایک نے گویا اپنے نصیب کے مطابق سید الشہداء کے واقعے کو سمجھنے، اس سے استفادہ کرنے، اور اس سلسلے میں اپنے حصے کو ڈالنے میں کردار انجام دیا. ہر ایک نے اپنی معرفت کے حساب سے. اور ظاہر سی بات یہ ہے کہ میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ کسی کی معرفت اتنی تھی کہ وہ سید الشہداء کو نواس رسول ہونے کے ناطے دیکھے اور کہے کہ اللہ کے نبی اپنے نواسے کو چاہتے تھے، میں بھی امام حسین کو چاہتا ہوں. وہ اپنی چاہت کا اظہار کرتا ہے. کسی کی معرفت کا درجہ اتنا رہا کہ اس نے سید الشہداء کو اپنے لیے شفاعت کا ذریعہ قرار دیا کہ خدایا میں گناہگار ہوں اور گناہگار تیرے حضور معافی طلب کرنے کے لیے شفاعت کا محتاج ہے، اور میں تیرے حضور وہ شفاعت پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس سے بڑھ کر میرے نزدیک تصور نہ ہو. اور اس نے سید الشہداء کی شفاعت کو پیش کیا. نعم المطلوب، بہت اچھی بات. کچھ لوگوں کا اظہار عقیدت اس حد میں ہے کہ انہوں نے سید الشہداء کو مظلوم دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مظلوم ہو اور ہم اس کا ساتھ نہ دیں، اور خاص کر جب کہ وہ نواس رسول ہے. ہر ایک نے اپنی معرفت کے حساب سے سید الشہداء کے لیے قدم اٹھائے، اور سید الشہداء وہ عظیم الشان دسترخوان پھیلائے ہوئے ہیں جہاں پر ہر انسانیت کا ہر فرد بیٹھ سکتا ہے. تو مثال کے طور پر ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو، پورے شعور اور آگہی کے ساتھ بیٹھے، نہیں، اگر وہ اتنے خلوص کے ساتھ آئے کہ نواس رسول ہے، اگر کوئی بس اتنے خلوص کے ساتھ آئے مظلوم ہے اور میں مظلوم کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، کوئی اتنے خلوص کے ساتھ آئے کہ یہ اتنے عظیم الشان انسان ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے ایک فکر کے لیے، اپنے دین کے لیے، قبول ہے سب. اسی میں کچھ لوگ ہوں گے جو شعور کو اور زیادہ اعلیٰ سطح تک لے کر جائیں گے. آپ سید الشہداء سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ سید الشہداء کے کتنے نزدیک جانا چاہتے ہیں؟ اگر میں سید الشہداء کے بس اتنا نزدیک جانا چاہتا ہوں کہ مولا میں نے کچھ گناہ کیے، مجھے آپ کی شفاعت چاہیے، اور ہر ایک کو چاہیے، ہر ایک کو چاہیے. کیوں؟ کوئی کتنا ہی عابد ہو جائے، کتنا ہی زاہد ہو جائے، کتنا ہی پرہیزگار ہو جائے، خدا کے حق کو کہاں ادا کر سکتا ہے؟ ہر ایک کو شفاعت چاہیے، اور کون سی شفاعت اہل بیت سے بڑھ کر. لیکن پھر میں ایک اور بات کہوں گا، اگر شفاعت ہی لینی ہے، تھوڑا محنت کر کے وہ شفاعت لو جو ان کی کوئی خاص شفاعت ہو. ایک دفعہ سید الشہداء کسی گناہگار کا ساتھ دیتے ہیں، آخرت کے مراحل میں اس کو مشکل سے نکال لیتے ہیں. ایک دفعہ سید الشہداء کسی کا ساتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہ ہے جس نے میرے مشن کو آگے بڑھایا، یہ وہ ہے جس نے میری فکر کو آگے بڑھایا. یہ شفاعت کچھ اور شفاعت ہو جائے گی، پھر یہ منصب کچھ اور منصب ہو جائے گا. تو عزیزان محترم، آپ اور ہم جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے، سید الشہداء کی محبت کو بچپنوں سے لے کر اٹھے، الحمدللہ رب العالمین ہمیں ایسی ماؤں نے پالا ہے جنہوں نے ہمیشہ یا حسین کہا ہے. اپنی زندگیوں کو اس جگہ پہ لے کر چلیں کہ سید الشہداء کی خاص شفاعتیں ہمیں نصیب ہو سکیں، سید الشہداء کی خاص نظر لطف ہم تک پہنچ سکے. اور وہ کب ہوتی ہے؟ وہ معرفت کے ذریعے سے ممکن ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کردار کی معرفت، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیغام کی معرفت، اور ان تمام معرفتوں کے ساتھ انسان اپنی زندگی کو لے کر چلے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں جو آپ اور میں سالوں سے سن رہے ہیں، بس ذرا سا عرض کرتے ہوئے اور اس سے ایک سبق حاصل کرتے ہوئے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مشہور و معروف واقعہ ہے، ہارون جمال اونٹوں کا کام کرنے والے خلیفہ کو اونٹ دیتے ہیں کہ خلیفہ حج پہ جائے، اور امام فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہو گے کہ وہ زندہ واپس آئے؟ اور انہوں نے کہا کہ ہاں، اتنا میں چاہوں گا کہ خلیفہ زندہ واپس آئے تاکہ میرے اونٹ مجھے مل جائیں. کہا یہ بھی صحیح نہیں ہے. جیسے ہی سنتے ہیں فوراً فیصلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں آج سے اصلا یہ کام ختم کر دوں گا تاکہ مجھے خلیفہ کو اپنے اونٹ دینے کی مصیبت نہ اٹھانی پڑے، میں کام ہی ختم کر دوں گا. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، کیا یہ جو کام انجام دیا یہ ایک سادہ معرفت کے ساتھ ممکن ہے؟ یہ کہ ایک آدمی اپنی زندگی کے ہر طریقے کو تبدیل کر دے مولا کے ایک فرمان کے اوپر، کیا یہ سادہ معرفت ہے؟ کیا ان کو بھی وہی شفاعت ملے گی جو ایک گناہگار کو شفاعت ملتی ہے مولا کی طرف سے؟ تو میں کہوں گا نہیں، یہ مرحلہ کچھ اور مرحلہ ہے. کیوں؟ بندے نے قربانی دی ہے، اپنی مادی زندگی کو تہس نہس کر دیا. کس بات کے اوپر؟ میرے امام نے مجھے اشارہ کیا، میرے امام نے مجھے فرمان دیا ہے. یہ زندگی کا کون سا انداز ہے؟ یہ وہ انداز ہے جہاں میں اور آپ اپنی زندگی کی پرائیورٹیز وہ طے کرتے ہیں جو اہل بیت کی پرائیورٹیز ہیں. یہ کچھ اور ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں گناہگار ہوں، مجھے امام کی شفاعت چاہیے. نہیں، اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ میری زندگی ویسی گزرنی چاہیے جیسے میرے مولا نے پسند کی ہے. انی سلم لمن سالمکم، حرب لمن حاربکم، ولی لمن والاکم، وعدو لمن عاداکم. یہ وہ مقام ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے اس مقام کے لیے اپنے اندر ایک تڑپ احساس کرتے ہیں. آج جو بہت بڑا ایک راستہ طے ہونا باقی ہے، وہ یہ راستہ ہے جو طے ہونا باقی ہے، جو ہمیں احساس ہوتا ہے. سید الشہداء کے غم کو منانے والے بحمد اللہ رب العالمین کروڑوں میں پہنچے ہوئے ہیں، بحمد اللہ رب العالمین. دنیا کے کونے کونے سے سید الشہداء کے لیے ندا بلند ہوتی ہے. آج کی جیسی شب میں جو شب اربعین قرار پا رہی ہے، اور کل کے جیسے دن میں جو روزے اربعین ہیں. اب اس مرحلے کے ساتھ جو مرحلہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ، اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ مرحلہ اپنی عروج کی طرف بڑھے گا تو پھر فرزند اور وارث امام حسین کی قطعی تشریف آوری ہے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ کیا مرحلہ ہے؟ یہ مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں فیصلے کرے، اور وہ فیصلہ کر کے اپنے آپ سے پوچھے کہ میری زندگی میں اصل کیا ہے، میری زندگی گزر کس کام کے لیے رہی ہے، میں نے زندگی میں جو اصلی ترین کام کرنا ہے وہ کام کیا کام ہے. پھر یہاں پہ کسی تکلف کی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ آپ کی زندگی تبدیل ہونے والی ہے. بہت معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں گا، ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی کو اپنی بیس کے اوپر پرائیورٹائز کر رہے ہیں. مجھے یہ سکون چاہیے، مجھے یہ پراپرٹی چاہیے، مجھے یہ کیریئر چاہیے، میرے بچوں کو یہ چاہیے، اور یہ میری پرائیورٹی ہے. اور اس پرائیورٹی کے اندر رہتے ہوئے سائیڈ میں ایک دین بھی ہے، اور اس دین کے اوپر کچھ دیر عمل بھی کرنا ہے. جب تک ٹکراؤ نہ ہو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. نعوذ باللہ تعالی، اگر کہیں ٹکراؤ آ گیا تو کون سی چیز کمپرومائز ہوگی؟ یہ وہ مشکل جگہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں. آج کی دنیا میں میٹیریل بینیفٹس، میٹیریل آبجیکٹیوز اتنے زیادہ پرائیورٹائز ہو گئے ہیں کہ آج کی دنیا کے اندر جب آ کر انسان سے یہ کہا جائے کہ وہ دین کی خاطر یہ قربانی دے دے تو اس کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور جو سید الشہداء نے ہمیں درس دیا ہے، اور اس خاطر اس زمانے میں سید الشہداء کے ساتھ دینے والے کم تھے، انشاءاللہ پروردگار عالم لطف فرمائے ان کے وارث کی تشریف آوری ہو اور ان کے ساتھ دینے والے اتنے زیادہ ہوں کہ پھر یہ مشکل اختتام پذیر ہو. لیکن یہ ساتھ دینے والے کون ہیں؟ یہ ساتھ دینے والے کون وہ ہیں جن کی زندگی میں اس کے سوا کوئی پرائیورٹی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصول طے کر لیا، وہ یہ کہ ہمیں وہ کرنا ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کرنا ہے. اب آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہوں، اور میں خود اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا شروع کر دوں، آج امام تشریف لے آئے انشاءاللہ تعالی، جن کاموں کو امام انجام دینا چاہتے ہیں وہ کام کون سے ہیں؟ جن کاموں کو امام پرائیورٹی دینا چاہتے ہیں وہ کام کون سے ہیں؟ قطعاً مت سوچے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنالوجیز میں نہیں جانا ہے، اسٹڈیز میں نہیں جانا ہے، یونیورسٹیز کے اندر نہیں جانا ہے. نہیں، میں اس بات کو نہیں کہہ رہا ہوں. میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہ صرف اپنی مادی خواہشات کو پورا کرنا یہ ناانصافی ہے. صرف اپنی مادی خواہشات کے لیے زندگی گزارنا یہ ناانصافی ہے. اور کس طرح ناانصافی ہے؟ وہ یہ کہ زندگی مادی خواہشات کے لیے گزرے اور اربعین و چہلم کے دن اور عاشور کے دن و محرم کے دنوں میں کچھ گھنٹوں کے لیے امام حسین کا ذکر بھی ہو جائے، یہ ناانصافی ہے. انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ وہاں سے پرائیورٹیز نکالیے. مثلاً سید الشہداء کیا چاہتے ہوں گے؟ میں اپنے آپ سے سوال کروں گا، اگر آج تشریف لائیں سید الشہداء، ان کے فرزند تشریف لائیں، البتہ ظاہر ہے کہ امام کی تشریف آوری کے بعد جو دنیا ہو کچھ اور دنیا ہے، لیکن اگر تھیوریٹیکلی اس بات کو سوچوں کہ امام کیا چاہیں گے کہ میں انجام دوں، تو مثلاً امام چاہیں گے لوگوں کے اندر سے جہالت کا خاتمہ ہو. کل میں نے آپ کی خدمت میں زیارت کے جملات عرض کیے، لِأَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ. پہلی چیز جو امام چاہیں گے وہ یہ کہ لوگوں تک ہدایت پہنچے، لوگوں تک رہنمائی پہنچے. کس انداز میں پہنچے؟ جو بھی زمانے کا بہترین انداز ہو اس کے اندر لوگوں تک رہنمائی پہنچ جائے، لوگوں تک ہدایت پہنچ جائے. آپ کو اور مجھے سب سے پہلے اپنی زندگی میں دیکھنا ہوگا کہ پہلے تو میں خود اس ہدایت اور رہنمائی کو کیسے حاصل کروں، دوسرے مرحلے میں اس ہدایت اور رہنمائی کو دنیا تک پہنچانے کے لیے میرا کیا کنٹریبیوشن ہے. اور میں نے پہلا جملہ پہلے عرض کیا، سب سے پہلا کام تو یہ کہ یہ ہدایت اور رہنمائی میں خود کیسے حاصل کروں. ایک دفعہ ہوتا ہے عزیزان محترم، میں ایک جگہ کے اوپر جاتا ہوں اور میرا ہدف یہ ہوتا ہے میں سید الشہداء کی یاد مناؤں گا، کچھ مراسم منعقد کیے جائیں گے، جلوس ہوگا، مجلس ہوگی، میں اس میں شرکت کروں گا اور معاملہ ختم. یہ ہدایت لینا نہیں ہے، یہ ہدایت لینے کے لیے پہنچنا ہے، اب پوچھنا امام سے تھا کہ مولا کیا کروں اپنی زندگی کے اندر. مجھے یوں احساس ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں لیکن امام سے یہ سوال نہیں کرتے کہ اب مجھے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے. وہ سمجھتے ہیں یہاں تک پہنچنا ہدف تھا. آپ وہاں تک پہنچ گئے جہاں اسکول ہے، آپ وہاں تک پہنچ گئے جہاں یونیورسٹی ہے، اور پڑھے بغیر واپس آ جائیں، کیا ڈگری کے لیے ایلیجیبل ہو گئے؟ سید الشہداء بھی ایسے، سید الشہداء کے غم کو منایا، سید الشہداء کی عزاداری میں شریک ہوئے، الحمدللہ رب العالمین، ثواب کثیر ہے جو نصیب ہوگا. اگلا مرحلہ کیا تھا؟ سلم لمن سالمکم، حرب لمن حاربکم. اسے پہچانو جو امام کے ساتھ ہے، اسے پہچانو جو امام کے خلاف ہے، پھر اپنی زندگی کے اندر ولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم، اس مرحلے پہ عمل کرو. جو ہدایت کا ساتھ دے رہا ہے اس کا تم ساتھ دے دو، جو ظالم کو للکار رہا ہے تم اس کا ساتھ دے دو، جو کہیں مظلوم ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ انجام دے دو. یہ سید الشہداء کا پیغام ہے. تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ سید الشہداء کا پیغام دو حصوں پہ مشتمل ہے. ایک حصہ اس کا نظریاتی حصہ ہے، لوگوں کو جہالت اور گمراہی سے نجات دلانا، جہالت اور گمراہی کو بتا کر، ہدایت اور فضیلت کو بتا کر لوگوں کے سامنے، اور یہ بتانا نظریے میں بھی اور عمل کے اندر بھی، خود سید الشہداء کی ذات کے اندر. سید الشہداء نے صرف زبان سے نہیں کہا کہ یہ کرنا اچھا ہے، سید الشہداء کر کے دکھا گئے. وہی ہمارے لیے پیغام بھی ہے کہ بھئی تم سب سے پہلے کیا کرو اپنی زندگی کے اندر؟ ہدایت حاصل کرو، گمراہی کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس ہدایت اور گمراہی کے اوپر عمل کر کے لوگوں کو دکھا دو. یہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اس ہدایت اور گمراہی کے مقابلے کے اندر کچھ لوگ ہیں جو ظالم بنے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. تم جب نظریاتی طور پہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، ادھر عمل میں بھی تو دیکھو کہ وہ جو گمراہی کا بانی ہے وہ کیا کر رہا ہے. سید الشہداء کے پیغام کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک نظریاتی حصہ ہے، پہچانو ہدایت کیا ہے، پہچانو گمراہی کیا ہے، خود ہدایت پہ عمل کرو، خود گمراہی سے بچو. پھر ایک عملی حصہ ہے. عملی حصہ کیا ہے؟ یہ دیکھو یہ گمراہی کا بانی ہے، یہ ظلم کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف گھسیٹ رہا ہے، اس کا راستہ روکو. یہ وہ جگہ ہے جہاں مشکل بنی ہوئی ہے اس وقت. بحمد اللہ رب العالمین، کروڑوں لوگ سید الشہداء کا نام لے رہے ہیں، سید الشہداء سے عقیدہ رکھتے ہیں، جان نثار کرنے کو تیار ہیں. بحمد اللہ رب العالمین، ان لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہدایت کا چراغ سید الشہداء، سفینۃ النجات سید الشہداء، اس بات کو سمجھ لیا ہے. ان میں سے اکثر لوگوں نے سمجھ لیا ہے ہدایت کے اور رہنمائی کے کا حق صرف خاندان عصمت و طہارت کے لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین. اگلے مرحلے میں داخل ہونے کی دیر ہے. وہ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں اس کے مقابلے میں ایک گمراہی کا بانی بھی کھڑا ہے، اس کا راستہ کون روکے گا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم لوگ فلٹر ہو رہے ہیں، فلٹر ہوتے چلے جاتے ہیں. کہ جب سید الشہداء کے پیغام کی نظریاتی بات آتی ہے، عقیدتی بات آتی ہے، اور عقیدے میں بات آتی ہے کہ ہم کہاں تک سید الشہداء کے ساتھ ہیں، الحمدللہ رب العالمین، مراسم میں، عقیدت میں، محبت میں، خلوص میں امام کے ساتھ ہیں، لیکن جیسے ہی بات آتی ہے سید الشہداء کے پیغام پر عمل کرنے میں، اب آؤ ظالم کو للکارو، اب آؤ مظلوم کا ساتھ دو، اب یہاں پر فلٹر لگتے ہیں، یہاں فلٹر لگتے ہیں. ان کے وارث کی تشریف آوری کب ہوگی؟ جب لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ یہاں دو حصے نہیں ہیں، یہ سب ایک ہی ہے، یہ سب ایک ہی ہے. پھر اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت یہ ہوگا کہ جو سید الشہداء کے لیے یا حسین کی ندا بلند بلند کر رہا ہوگا، وہ اسی کے ساتھ اگلے ہی مرحلے کے اندر کسی ظالم کو للکار رہا ہوگا، کسی مظلوم کا ساتھ دے رہا ہوگا. اور جب ظالموں کو للکارنے والے اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے اور مظلوموں کا ساتھ دینے والے اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے، تب وہ مشکل ختم ہوگی کہ اب امام حسین کو تنہا نہیں کھڑا ہونا. اب ان کے عوان و انصار اتنی تعداد میں موجود ہوں گے کہ دنیا کے اندر سے ظلم کا خاتمہ کیا جا سکے. اور یم لا الارض قسطاً وعدلا کما ملی ظلماً وجورا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. تو عزیزان محترم, بحمدللہ رب العالمین, سینکڑوں سال کی جد و جہد کے نتیجے میں آج دنیا اس جگہ کے اوپر پہنچ گئی ہے کہ سید الشہداء کا پیغام خود بخود دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین, قربانیوں کے نتیجے میں, فداکاریوں کے نتیجے میں, جانساریوں کے نتیجے میں اور پوری پرخلوص جد و جہد کے نتیجے میں, نہیں معلوم یہ کب یہ ذرا سا ٹرن حاصل ہونا ہے. الحمدللہ نشانیاں نظر آئی ہیں, یہ کہ 30-40 سال کے اندر لوگوں نے سعید الشہداء کا نام لے کر, الحمدللہ رب العالمین, امام خمینی کہتے تھے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سعید الشہداء کے صدقے میں ہے, سعید الشہداء کے نام لے کر لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین ظالموں کو للکارا. یہ جو داعش کا فتنہ تھا یہ کم فتنہ تھا, بحمد اللہ سعید الشہداء کے نام پر لوگ جمع ہوئے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پہ جمع ہوئے, داعش کا قلعہ خمہ کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے لوگ سیکنڈ فیز میں داخل ہو رہے ہیں, لوگ دوسرے فیز میں داخل ہو رہے ہیں. میں معذرت کے ساتھ یاد دلاؤں گا, 125 سال پہلے ایسا نہیں تھا. 125 سال پہلے تقریباً اسی داعش ٹائپ کے لوگ کربلا پہ حملہ آور ہوئے تھے, 2 دفعہ کربلا کو تحتیق کیا تھا. کیا اس وقت عزداری نہیں ہو رہی ہوگی؟ ادھر عزداری ہو رہی تھی, تو پھر کیا مشکل تھی؟ لوگوں نے کیسے حملہ کر لیا دشمنوں نے؟ بس یہ اپنے آپ سے سوال کیجئے گا کہ فرق کہاں پر ہوا. فرق یہ ہوا کہ اب لوگوں کے اندر یہ بیداری آئی ہے کہ نہیں, ہمیں صرف سعید الشہداء کے نام پر غم نہیں منانا ہے بلکہ سعید الشہداء کی فکر کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور جب اس فکر کو امپلیمنٹ کرنے پر آئے تو الحمدللہ رب العالمین 10-12 لاکھ لوگ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ داعش کون ہے, اس کا خاتمہ کر دیں گے ہم. الحمدللہ رب العالمین, مخلصین سید الشہداء کے چاہنے والے جمع ہوئے, خاتمہ ہو گیا. اعزان محترم, یہ روح, یہ وہ روح ہے جو امام زمانہ سلام اللہ علیہ کے اوان و انصار تیار کرتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. کل ایک بار پھر 40, اور انشاءاللہ اس 40 کے بہت سارے چیلنجز ہیں, اور ان چیلنجز کو دیکھتے ہوئے اور ہماری قوم کی جو ایک خاصیت ہے وہ یہ کہ جب یہ چیلنج میں آتے ہیں تو ان کا شعور ایک اور جگہ کے اوپر آ جاتا ہے. انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے دنیا بھر کے اندر, اور آپ بھی جہاں کہیں بھی ہیں, ہم جہاں کہیں بھی ہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کے نام پر لوگ جمع ہوں گے, اور لاکھوں کروڑوں لوگ سعید الشہداء کے پیغام کو منا رہے ہوں گے. اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے, خدایا یہ جو لاکھوں کروڑوں لوگ جمع ہو رہے ہوں یہ سب شعور کے اس مرحلے کے اندر آ جائیں کہ جب ان کے وارث تشریف لائیں اور کہیں کہ مجھے لشکر چاہیے, تو یہ کروڑوں لوگ اس لشکر کے اندر شامل ہو سکیں انشاءاللہ. اور پھر کوئی مشکل نہیں ہے, یقین فرمائیے. یعنی الحمدللہ رب العالمین, ہم آج میلادی سال کے حساب سے 2020 کے اندر کھڑے ہو کر یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو عرب جزیرہ نما عرب کے اندر چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی ہوئی ہیں, سید الشہداء کے نام پر بننے والے کسی بھی لشکر کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ گتے کے ڈھیر بھی نہیں ہیں. خدا سے انتظار کی, خاتمے کی دعا کرنی چاہیے. اے پاک پروردگار, لطف فرما. سعید الشہداء کی قربانیوں نے یہ اثر دکھایا, اور آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر ایک کوشش کریں, وہ یہ کہ ہم سعید الشہداء کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں, سعید الشہداء کے مقصد کی پیروی کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں. رب کریم انشاءاللہ آپ کے اور ہماری معنویت کے ذریعے سے, ایثار اور قربانی کے ذریعے سے, مشکل ترین لمحات میں جو سعید الشہداء کا نام لے کر اپنے آپ کو پختہ اور با ایمان ثابت کر چکے ہیں, ان کے نتیجے میں خدا ان متعالی انشاءاللہ امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے, انشاءاللہ ان کے وارث کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے, اور اس نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. سید الشہداء کی پیغام میں سے ایک پیغام ایسا پیغام ہے جو ہر دور میں انسانوں کو انسپائر کرتا رہا ہے، ہر دور میں انسانوں کو جمع کرتا رہا ہے، اور وہ پیغام شہادت کا پیغام ہے. سید الشہداء، امام حسین کا لقب دیکھیے، شہداء کے سردار. اس کا مطلب ہے جو کوئی بھی چاہتا ہے امام کی سرداری میں اس دنیا میں داخل ہو، اس کو شہادت کے مقام کو طلب کرنا چاہیے، اس آرزو میں زندگی گزارنی چاہیے. البتہ شہادت کے کئی مفاہیم ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک مفہوم بہرحال اللہ کی راہ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے جان دینا ہے. سید الشہداء نے اس مفہوم کو اعلیٰ ترین مقام کے اوپر پہنچا دیا، اور وہ عظیم الشان قربانی دی جس نے ہر انسان کو اس بات پر توجہ دینے پہ مجبور کر دیا کہ شہادت میں کیا ہے. سید الشہداء نے ایک ایسا نظام قائم کیا کہ خود اپنے آپ کو شہداء کا سردار بنایا، ان کے بھائی سے پہ سالار بنے، اور ابو الفضل سید الشہداء کے جوان علی اکبر اس لشکر کے سردار بنے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاکیزہ ترین ماننے والے میدان کربلا کے اندر سید الشہداء کے آبان و انصار بنے، اور پھر یہ سب مل کر پوری دنیا سے پاکیزہ انسانوں کا انتخاب کرنے لگے، چننے لگے کہ کون ہے جو اس لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، پوری دنیا سے لوگوں نے ندا پہ لبیک کہنا شروع کر دیا، شہداء کا لشکر بڑھنا شروع ہو گیا. آج بحمد اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے پاکیزہ ترین لوگ ہیں جو شہداء کے اندر شامل ہیں، اور یستبشرون یہ سب کو بشارت دے رہے ہیں کہ تم سب بھی اس مسلک کے اندر شامل ہو جاؤ، اس فکر کے اندر شامل ہو جاؤ. لیکن یہ قربانیاں بہت سنگین قربانیاں تھیں. اگر سید الشہداء کے اس عظیم الشان واقعے کے اندر صرف جنگ ہوتی شاید کچھ لوگ نہیں سمجھ پاتے، وہ جنگ بھی عظیم الشان جنگ تھی، لیکن شاید کچھ لوگ نہیں سمجھ پاتے، اس جنگ میں بھی بہت ساری نشانیاں تھیں، لیکن میں عرض کروں گا شاید کچھ لوگ نہیں سمجھ پاتے. سید الشہداء نے صرف جنگ نہیں کی، سید الشہداء علی اکبر کو بھی لے کر آئے، سید الشہداء علی اصغر کو بھی لے کر آئے، اور علی اکبر و علی اصغر جیسوں کو لے کر آئے تاکہ کوئی نہ دیکھنے والا سمجھ نہ سکے، نہ کہہ پائے کہ میں نہیں دیکھ پایا. تم اگر باقی لشکر نہیں دیکھ سکے تھے تو کیا شبیہ رسول کو بھی نہیں دیکھ سکے تھے؟ اگر شبیہ رسول کو نہیں دیکھا تھا تو کیا 6 ماہ کے بلکتے ہوئے بچے کو نظر انداز کر سکتے تھے؟ 6 ماہ کا مظلوم بچہ نظر نہیں آتا تھا؟ سید الشہداء جنگ کے لیے علی اکبر کو لائے، علی اصغر کو لائے، جنگ کے بعد کے لیے اپنی یتیمہ کو لائے، اپنی پاکیزہ بہن کو لے کر آئے. کہ اگر کوئی جنگ کے دوران علی اکبر کو نہ دیکھ سکا، میرے علی اصغر کی پیاس کو نہ دیکھ سکا، تو میں اس سے سوال کروں گا تم میری یتیمہ کو نہ دیکھ سکے؟ اس مظلومہ کو لگتے ہوئے تماچوں کو نہ دیکھ سکے؟ سید الشہداء اپنی پاکیزہ بہن کو لے کر آئے، خاندان نبوت کی ان وارثہ کو لے کر آئے جو بازاروں اور درباروں میں گئیں، انہوں نے اپنے خطبوں کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کیا، لوگوں کو سید الشہداء کے پیغام سے آشنا کروایا. عزیزو، اربعین کی شب ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کا قافلہ گویا میدان کربلا کے نزدیک پہنچا ہوا ہے، اور اس طرف سے جابر بن عبداللہ انصاری سید الشہداء کے روضے پر موجود ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام طویل اسارت کے بعد، ان تمام مصائب کو جھیلنے کے بعد اہل بیت اطہار کے روضے کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ عزیزو، چند جملے اگر مصائب کی عرض کروں تو پوری دنیا کے اندر ایک دستور ہے، وہ یہ کہ جب کوئی عزیز ایک دوسرے سے مدتوں کے بعد ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ درد دل کرتے ہیں، اپنی حالت کو ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں۔ آئے اربعین کے جیسے دن بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے روضے پر آنے والی ہے، اربعین کے دن سید الشہداء کے مظلوم وارث امام سجاد اپنے بابا کے روضے پر آنے والے ہیں۔ آج یہ بہن اپنے بھائی سے کیا بیان کریں گی؟ اپنے بھائی کو بتائیں کہ میرے بازوؤں میں رسیاں بندھی، میں بازاروں اور درباروں میں لے جائی گئی۔ ہمارے پاس ایک جملہ موجود ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب سید الشہداء سے آخری الوداع کر رہی تھیں تو اس موقع پر امام حسین نے بچوں کو بی بی کے حوالے کیا کہ بہن آپ ان کا خیال کیجئے، نہیں معلوم آج جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا سید الشہداء کے روضے پر پہنچے تو اس بچی کے بارے میں کیا کہیں گی جو زندہ نے شام میں رہ گئی۔ آج مولا امام سجاد جب اپنے والد گرامی کے روضے کے اوپر پہنچے تو امام کو وہ دن یاد آیا ہوگا کہ جب بنی اسد کی مدد سے سید الشہداء کے بے سر کے لاشے کو امام سجاد نے دفنایا تھا اور قبر مقدس پہ یہ جملہ لکھا تھا، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتل عطشانا۔ آج امام چہارم اپنے والد کی قبر کے اوپر کھڑے ہیں۔ عزیزو، کل 11 محرم کا ایک دن تھا جب مولا چوتھے امام نے اماری پر سے اپنے والد اور بھائیوں کے بے گھور و کفن لاشوں کو دیکھا تھا، اور اس موقع پر بی بی زینب نے فرمایا تھا کہ اے سجاد صبر کرو، یہ لاشیں دفن ہوں گے، یہاں روضے بنیں گے، تمہارے بابا کے نام کو ذکر کرنے والے آئیں گے۔ عزیزو، کیا میں آپ کو وہ روایت یاد دلاؤں کہ مولا چوتھے امام اپنی پشت کے اوپر تازیانے کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ پھوپھی اماں میرے والد کا ماتم جاری رکھے ہیں؟ آج امام سجاد کی ان صبر کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر امام حسین کا پرچم بلند ہے۔ کل وہ دن تھا جب سید الشہداء کا جسد اطہر کربلا میں تھا اور سر نیزوں کے اوپر تھے، اور دیکھنے والا سوچتا ہوگا کہ اس امام کا نام کیسے باقی رہے گا۔ بی بی زینب نے قربانیاں دیں، امام سجاد نے کوڑے کھائے، زنجیروں اور بھیڑیوں میں زندگی گزاری، اور آج وہ دن آ گیا کہ جب اہل بیت اطہار امام کے روضے پر ہیں اور خدا کا وہ وعدہ محقق ہو رہا ہے کہ یہ ذکر ہمیشہ باقی رہے گا۔ بی بی زینب نے کتنی طاقت سے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا تھا، اے یزید، تو نے جو مکر و فریب کرنا ہے کر لے، تو ہمارا نام نہیں مٹا سکے گا۔ آج بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا وہ وعدہ پورا ہو گیا، پوری دنیا کے اندر امام حسین کا پرچم بلند ہے۔ یزید کی سازشیں ناکام ہوئیں اور اس تمام میں قربانیوں پر قربانیاں تھیں، اور میں چونکہ آخری مجلس اس سلسلے کی ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو ایک خاص پرسہ دینا چاہوں گا۔ بی بی، آپ نے کبھی عون و محمد کا تذکرہ نہیں کیا، آپ نے ہمیشہ اپنے بھائی کا غم منایا، ہماری ذمہ داری ہے آپ کے عون و محمد کا ماتم ہم کریں۔ کل وہ دن آئے گا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے گھر میں داخل ہوں گی، اور اس گھر میں داخل ہونے پر عون و محمد کی یاد آئے گی۔ بی بی سلام ہو آپ کی عظمت کو، بی بی سلام ہو آپ کے مصائب کو، بی بی سلام ہو آپ کی اولاد طیبہ و طاہرہ کو۔ لعن اللہ من قتل الحسین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ پروردگار بحق امام حسین، بحق امام سجاد، بحق بی بی زینب کبری سلام اللہ علیہا، اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، ان کی نورانیت سے ہمیں اور ہمارے مرحومین کو منور فرما، ان کے نام کے صدقے میں بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ پاک پروردگار، بحق مصائب اہل بیت، وقت امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔